بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں، صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران تیسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کی تلاوت کر رہے تھے، 163 اور 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری. اور ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام ٹائمز، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران خطے کی سلامتی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کے سبھی صوبوں میں سیلاب کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. ہندوستانی سپریم کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کو برقرار رکھنے کے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر درخواستوں پر پیر کو ریاستی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا ہے. مزاحمت فلسطینی تنظیموں جہاد اسلامی اور حماس نے مسجد الاقصی پر صہیونی آبادکاروں کی یلغار اور قبلہ اول کی بے حرمتی کے نتائج کی بابت سخت انتباہ دیا ہے. اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد فرانس اور امریکہ بھی یمن کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار میں براہ راست شریک ہو گئے ہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران خطے کی سلامتی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. آج تہران میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران خطے کی سلامتی میں کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور تجارتی میدان میں بھی اپنا کردار بڑھانا چاہتا ہے. سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر ایران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ہماری دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تاہم ایٹمی ٹیکنالوجی کا پرامن استعمال ایرانی عوام کا حق ہے اور ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. صدر ایران نے اسرائیل کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکام ذہن نشین کر لیں کہ ایران کے خلاف کسی بھی اقدام سے پہلے اسرائیل نام کی کوئی حکومت باقی بھی بچے گی یا نہیں. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ فیصلے اور کارروائی کے درمیانی فاصلے کو مد نظر رکھو، اگر ایران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر بھی لوگے تو شاید تمہیں ایسا کرنے کا موقع ہی نہ ملے. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کے حالیہ دور کا مقصد پابندیوں کا مستقل خاتمہ ہے۔ صوبہ لورستان کے صدر مقام خرم آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف الزام تراشیوں کا خاتمہ اور دشمن سے بہانہ چھین لینا ہی مذاکرات کی اصل بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پابندیوں کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ چاہتا ہے تاکہ ایرانی عوام کو اقتصادی فوائد حاصل ہو سکیں۔ واضح رہے کہ ایرانی عوام کے خلاف عائد امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے مذاکرات کا نیا دور ویانا میں شروع ہوا تھا جو 8 اگست کو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس مرحلے میں مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مذاکرات کے یورپی کوآرڈینیٹر اینریکے مورا نے کچھ تجاویز پیش کی تھیں۔ مذاکرات کے تقریباً سبھی فریقوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب اس سلسلے میں جلد از جلد نتیجے تک پہنچنے کی ضرورت ہے، مگر اب تک اس راہ میں امریکی حکام کا رویہ، ان کی بے عملی اور کھوکھلے دعوے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سبھی صوبوں میں سیلاب کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سبھی صوبے اور علاقے سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد پر ہیں۔ ملک بھر میں مزید سینکڑوں بستیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں اور ہلاکتوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر سوات، چارسدہ اور نوشہرہ میں سیلاب کی شدت زیادہ بتائی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق چارسدہ میں دریا کے کنارے واقع آبادیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں اور تقریباً 2 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ادھر نوشہرہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی ہے، جبکہ کوہستان میں سیلابی ریلے نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق دریائے سندھ میں ڈیرہ اسماعیل خان کی 250 سے زیادہ دیہی بستیاں غرق ہو گئی ہیں اور سیلابی پانی متاثرین کی عارضی پناہ گاہوں تک پہنچ گیا ہے۔ دریائے سندھ میں تغیانی اور سیلاب سے راجن پور میں تقریباً 500 اسکولوں کے ڈوب جانے اور 2.25 لاکھ لوگوں کے بے گھر ہو جانے کی خبر ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے گرفتار رہنما شہباز گل معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی سمجھے جانے والے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما شہباز گل کے وکیل نے آج اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت کو بتایا کہ شہباز گل معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز گل کے وکیل نے اسی کے ساتھ اس بات پر اعتراض بھی کیا کہ پولیس سارے بیانات دکھا رہی ہے لیکن شہباز گل کا بیان نہیں دکھا رہی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آج کی سماعت کے دوران کمرے عدالت میں شہباز گل کے اس انٹرویو کا ویڈیو بھی چلایا گیا جس کے بعد انہیں فوج کے خلاف بیان دینے اور بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کو برقرار رکھنے کے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر درخواستوں پر آج ریاستی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے کرناٹک حکومت سے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی مفاد عامہ کی درخواستوں کے تعلق سے 5 ستمبر سے پہلے اپنا جواب داخل کرے۔ واضح رہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اوستھی کی سربراہی والی 3 ججوں کی بینچ نے 15 مارچ کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی اس بینچ نے مسلم لڑکیوں کی درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔ درخواست گزار طالبات نے حجاب کو اسلامی روایت کا حصہ قرار دیتے ہوئے تعلیمی اداروں میں اسے پہننے کو جائز حق بتایا تھا، لیکن عدالت نے اسے قانونی طور پر لازمی نہیں سمجھا تھا۔ ہندوستان میں دہلی کے وزیر اعلی نے مرکز کی مودی حکومت کو ملک کی سب سے بدعنوان حکومت قرار دے دیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے ریاستی اسمبلی میں تحریک اعتماد پیش کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت اب تک کی ہندوستان کی سب سے زیادہ بدعنوان حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تحریک اعتماد یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں انہیں مکمل اکثریت حاصل ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی نے عام آدمی پارٹی کے اراکین اسمبلی کو خریدنے کے لیے فی کس 20 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی، لیکن دہلی حکومت کے خلاف اس کا آپریشن لوٹس ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان کے ایک بھی ایم ایل اے کو نہیں خرید سکی۔ مزاحمتی فلسطینی تنظیموں جہاد اسلامی اور حماس نے مسجد الاقصی پر صہیونی آباد کاروں کی یلغار اور قبلہ اول کی بے حرمتی کے نتائج کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ سما ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عز الدین نے غرب اردن میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جارحیت جاری رہی تو خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ ہوا ہے اس وقت سے یہ پہلی بار ہے کہ باب الاسبات سے مسجد الاقصی پر صہیونی آبادکاروں نے حملہ کیا ہے۔ بحرین کے الوفا الاسلامی دھڑے نے بحرینی عوام سے ملک کی آل خلیفہ حکومت کی جانب سے منعقد کیے جانے والے نمائشی انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے الوفا الاسلامی دھڑے نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ بحرین کے نمائشی انتخابات کا بائیکاٹ ملک میں استبدادی حکومت کے مقابلے میں استقامت کا ایک انتخابی طریقہ ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرین کی پارلیمنٹ نے گزشتہ 2 عشروں کے دوران بحرینی قوم کا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا ہے۔ اس دوران بحرینی عوام کو سیاسی، اقتصادی اور سماجی سمیت تمام شعبوں میں پسماندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد فرانس اور امریکہ بھی یمن کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار میں براہ راست شریک ہو گئے ہیں۔ یمن مغربی ایشیا کا ایسا غریب ترین عرب ملک ہے جو پچھلے ایک عشرے کی خانہ جنگی اور سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں غربت کی آخری حد کو پہنچ گیا ہے۔ اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے اور یمن کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یمن ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں توانائی کے ذخائر موجود ہیں جن سے تھوڑی بہت آمدنی بھی اس ملک کو حاصل ہوتی رہی ہے۔ یمن کے توانائی کے ذخائر شبوہ اور حضرموت جیسے جنوبی صوبوں، مأرب اور الجوف جیسے شمالی نیز بعض دیگر صوبوں میں واقع ہیں۔ البتہ یمن کے مشرقی اور جنوبی صوبوں میں واقع توانائی کے ذخائر اس وقت یورپی اور مغربی محاذ کی دست برد میں ہیں اور ان کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ میں اجرت کی ادائیگی پر پیدا ہونے والے تنازع اور پھر بس ڈرائیوروں کی ہڑتال سے ملک کے عوام کے لیے مسائل و مشکلات پیدا ہو گئے ہیں۔ نیشنل ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی یونٹ لیبر یونین نے اعلان کیا ہے کہ بس ڈرائیوروں نے 48 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ میں شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ برطانیہ کی یونٹ لیبر یونین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں افراط زر کی شرح 12.3% ہے اور لیبر اجرت کو 2022 کے لیے 3.6% اور 2023 کے لیے 4.2% بڑھائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس لیے یہ ہڑتال بھی کی گئی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک ماسکو کے قومی مفادات سے مغرب کی چشم پوشی کے بارے میں روس کی تشویش کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور ان کے زیر اثر یورپی ممالک بے شرمی کے ساتھ ایسے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں کہ دنیا کے غیر جانبدار اور آزاد ممالک روس کے بارے میں اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک ماسکو کے قومی مفادات سے مغرب کی چشم پوشی کے بارے میں روس کی تشویش کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ روس، چین، ایران، بیلاروس اور وینیزویلا کے فوجیوں نے مشترکہ کھیل میں حصہ لے کر ایک دوسرے کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ شمال مغربی چین کے علاقے سنکیانگ میں ہونے والے اس فوجی کھیل میں 5 ملکوں کے 130 سے زیادہ فوجی شریک تھے۔ کھیل میں شریک ایک سینئر چینی فوجی نے بتایا کہ فوجی کھیل کے اہداف مکمل طور پر حاصل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کے دوران فوجی ٹیموں کی تکنیکی اور عسکری کارکردگی اور حربی وسائل کے استعمال کا جائزہ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 اللہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائمز، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی آپ یہ بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہے اسلام ٹائم، جو آپ کے بہت سے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ امید ہے کہ آج بھی اتنا وقت رکھتے ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں اس پروگرام میں، اور کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دے دیا جائے۔ موت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور اگر آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ موت کے کچھ اقسام ہیں۔ موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ٹالا جا سکتا ہے نیک اعمال کے نتیجے میں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے. یہ بات یہاں پر آ کر رکی, اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بتایا کہ موت ایک طرح سے پل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے. اب اسی موت کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ مومن اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کہ مومن کی جو موت ہے, موت کا وقت جو ہے, جو حالت احتضار میں جس وقت مومن ہوتا ہے, وہ بہت ہی اس کے لیے سہل ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے وہ مرحلہ, برخلاف کافر کے. جب انسان ہے اور کافر ہے, اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, تو وہ مرحلہ اس کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. ایک بات اور یہ کہ یہ کہا جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے سراہنے آتے ہیں موت کے وقت. اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس بات کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے, یہ تمام باتیں ہیں جن کو ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا پہلا حصہ جس میں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زائر عباس نقوی صاحب ان تمام سوالات کا جواب دیں گے. آپ کو وقت رکھتے ہوں تو ہمارا ساتھ ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفدا اما بعد. ہماری بات حقیقت موت میں چل رہی تھی. آج جو آپ کی خدمت میں ایک مطلب عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو مومن اور کافر کی موت میں فرق ہوتا ہے. اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے سورہ نحل کی 32 نمبر آیت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. کہ وہ لوگ کہ جن کی روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں اور وہ پاک بھی ہوتے ہیں, ملائکہ ان کو کہتے ہیں سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے بدلے میں کہ جو تم نے انجام دی ہے. بس اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک مومن کی موت آتی ہے تو ملائکہ انتہائی نرمی سے پیش آتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کافر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس طریقے سے قرآن میں بیان ہوا. سورہ انفال کی 50 نمبر آیت میں, وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اگر تم دیکھو اس وقت کہ جب ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا, ملائکہ جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں, ان کی پشتوں پر مارتے ہیں, وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور کہتے ہیں کہ اب تم اس جہنم کے اس جلنے والے عذاب کو چکھو. بس معلوم ہوا کہ موت جب آتی ہے تو مومن اور کافر کی حالت میں فرق ہوتا ہے. مومن کو بشارت دیتے ہیں اور کافر کو عذاب کی خبر دیتے ہیں. دوسرا مطلب کہ جو اس موت کے وقت مہم ہے بیان کرنا, وہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو آئمہ علیہم السلام و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں. مثلاً علامہ مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 200 میں یوں کہتے ہیں, اعلم ان حضور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة صلوات اللہ علیہم عند الموت مما قد ورد به الاخبار المستفیضہ، کہ آئمہ اور نبی کا حاضر ہونا مرنے والے کے پاس جن اخبار میں ذکر ہوا ہے وہ اخبار مستفیضہ ہیں، یعنی کثیر ہیں. وقد اشتہر بین الشیعہ غایت الاشتہار و انکار مثل ذالک لمحض استبعاد الاوہام لیس من طریقۃ الاخیار. کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، اور جو اس کو رد کرتا ہے فقط اس وجہ سے کہ وہ اس حضور کو نہیں سمجھ سکتا، استبعاد کرتا ہے کہ کیسے حاضر ہوتے ہیں، اس استبعاد کی وجہ سے انکار کر دینا لیس من طریقۃ الاخیار، یہ نیک اور اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے.
بسم اللہ وصل اللہ علی محمد وآلہ وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا ما شاء الناس. اللهم عد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بس معلوم ہوا کہ ہمارے پاس متواتر روایات موجود ہیں، یا حد اقل مستفیضہ روایات موجود ہیں، کہ جو اس بات اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ مرتے وقت انسان کے پاس آئمہ و نبی حاضر ہوتے ہیں. مثلا ایک روایت کے جو اس مطلب کو واضح طور پر بیان کرتی ہے وہ یہ ہے، بہار الانوار کے اندر یہ روایت ذکر ہوئی ہے، حدیث نمبر 43 ہے اور صفحہ نمبر اور جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 194. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا تفارق روح جسد صاحبها حتی تأکل من ثمار الجنہ. قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی روح بھی جسد سے جدا نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ انسان یا وہ روح جنت کے پھلوں میں سے کھاتا ہے. او من شجرت الزقوم، او من شجرت الزقوم، یا شجر زقوم سے کھاتا ہے. وحین ترا ملک الموت ترانی و ترا علیًا و فاطمتا و حسنًا و حسینًا علیہم السلام. اور جب تم ملک الموت کو دیکھو گے تو تم مجھے، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہم السلام کو دیکھو گے. فَإِن كَانَ يُحِبُّونَا، اگر تم ہمارے محب ہوگے، قُلْتُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اِرْفِقْ بِهِ اِنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، تو میں ملک موت کو یہ کہوں گا، موت کے فرشتے کو یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ نرمی برت کیونکہ یہ میرا محب ہے اور یہ مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. وَإِن كَانَ يُبْغِضُنَا، اگر وہ انسان مرنے والا ہم سے بغض رکھتا ہوگا، قُلْتُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ شدد علیہ انہ کانا یبغزنی و یبغز اہل بیتی، کہ اے موت کے فرشتے اس کے اوپر سختی کر کیونکہ یہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث محاسن کے اندر نقل ہوئی ہے، ہماری ایک کتاب ہے المحاسن احمد بن ابی عبداللہ البرقی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 177 میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ من احبنی وجدنی عند مماتہ بحیث یحب، جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہوگا وہ اپنی موت کے وقت مجھے پائے گا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا۔ ومن ابغضنی وجدنی عند مماتہ بحیث یکرہ، اور جو انسان مجھ سے بغض رکھتا ہو تو وہ اپنی موت کے وقت مجھے دیکھے گا اسی طریقے سے جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر صراحت سے یہ مطلب ملتا ہے کہ آئمہ موت کے وقت مرنے والے کے پاس حاضر ہوں گے۔ مثلا ایک اور روایت جس میں واضح طور پر اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام سے نقل ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی نقل کیا، وہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا، واللہ لا یبغضنی عبد ابدا یموت علی بغضی الا رآنی بعد موتہ عند موتہ حیث یکرہ، خدا کی قسم وہ شخص کہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور اس بغض پہ مر جائے تو وہ مجھے اپنی موت کے وقت اسی طریقے سے دیکھے گا کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے کراہت کرتا تھا۔ ولا یحبنی عبد ابدا فیموت علی حبی الا رآنی عند موتہ حیث یحب، اور جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہوگا تو وہ اپنی موت کے وقت مجھے اسی طریقے سے دیکھے گا جیسے وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا۔
ناظرین، آپ نے گفتگو کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمایا جس میں جناب مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جب مومن شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتے آ کر کے اس کو سہارا دیتے ہیں اور نرمی سے پیش آتے ہیں، اور جو مراحل اس وقت حالت احتضار کے وقت کے ہوتے ہیں، بڑے سخت مراحل ہوتے ہیں یا بعد میں جو قبر کے مراحل ہوتے ہیں، اس میں فرشتے آ کر کے اس کو بہت سہارا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے بتایا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن انسان کے سراہنے آتے ہیں، کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے وہ، اور یقیناً ہوگا ہم سب کے لیے، مومنین کے لیے، کہ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قبر کی اس تاریکی میں آ کر ہمیں سہارا دیں اور ہمارا سہارا بنیں، ہمیں دلاسا دیں۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ جب انسان موت کا تصور کرتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، بلکہ عام طور پر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں، موت کا ذکر ابھی نہ کرو، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوال ایک ایسا ہے جس کا جواب ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کیوں ہمارے دل میں موت کی بنسبت خوف پایا جاتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کو دیکھا ہے تو وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ پوری آغوش، جسے اس کو کہتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ کھول کر کے اپنی آغوش میں لیتے ہیں موت کو اور اس کو گلے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر خوف نہیں پایا جاتا لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے گفتگو کا دوسرا حصہ ملا سکتے ہیں۔
چونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا یہ بدن خاکی تو مٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور مٹی کے اندر ہی گھل مل جاتا ہے، تو انسان چونکہ ایک اپنی دوسری حقیقت رکھتا ہے جو کہ روح ہے، یہ روح کہاں جاتی ہے؟ تو اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے برزخ کو ثابت کیا جاتا ہے کہ روح مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ موجود ہوتی ہے کہ جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے اس بات پر عقلی دلائل بھی ہیں اور قرآنی و روائی دلائل بھی موجود ہیں۔ عقلی دلیل جو برزخ کی وجود پر ہے کہ برزخ یعنی ایسی دنیا کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو ڈائریکٹ قیامت میں نہیں جاتا، کیونکہ قیامت ابھی نہیں آئی ہے، ابھی کچھ مدت باقی ہے قیامت آنے میں۔ تو اب یہ جو روح ہے یہ کہاں پھر رہتی ہے؟ تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بحث کو ذکر کیا جائے کہ روح برزخ میں ہوتی ہے، اور برزخ کو ہم تجرد روح کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں تفصیلا عرض ہوا تھا کہ روح مجرد ہے، اور تجرد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نابود نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز مٹی میں مل جاتی ہے وہ انسان کا یہ بدن خاکی ہے، روح جو ہے وہ نابود و ہلاک نہیں ہوتی۔ اب چونکہ روح مجرد ہے اور یہ نابود و ہلاک نہیں ہوتی، اور ابھی تک قیامت بھی نہیں آئی ہے کہ یہ روح جو ہے مرنے کے فوراً بعد اس دنیا میں منتقل ہو جائے، تو اب یہ روح کے جو نابود نہیں ہوتی یہ پھر ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے کہ جس کو برزخ کا نام دیا گیا ہے۔ بس ہم تجرد روح کے ذریعے برزخ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ برزخ کے اس بات پر ہم بعض آیات قرآنیہ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ایک ہی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، سورہ مومنین کی 99 نمبر آیت 99، اس میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے یا آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوندہ مجھے پلٹا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، شاید میں وہاں جا کر نیک اعمال کو انجام دوں گا، صالح اعمال کو انجام دوں گا۔ کلا، خدا یہ جواب دیتا ہے، ہرگز تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا، انہا کلمتن ہوا قائلہا، یہ فقط لفظی بات ہے، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، یہ لفظی بات ہے تمہاری، تم یہ کام انجام نہیں دو گے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے سامنے برزخ ہے، کب تک ہے؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی وہی قیامت، یعنی قیامت تک ان کے سامنے برزخ ہے۔
بعین اللہ امشی لا ابالی بما یخفیه لصرف الایادی، بعين الله أمشي لا أبالي بما يخفيه لي صرف الليالي، أنا فوضت بالرحمن أمري، أنا فوضت بالرحمن أمري، فبالي والبلايا بعض بالي، بعين الله، بعين الله، بعين الله أمشي.
امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ، کہ خدا کی قسم مجھے جو تمہارے لیے خوف ہے وہ برزخ کا ہے، کہ تم برزخ میں جب جاؤ گے تو وہاں پر اپنے اعمال کی جو سزا بھگتو گے اس سے مجھے خوف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روایت کے اندر بھی صراحت سے برزخ کا ذکر موجود ہے. تو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جس طریقے سے ایک دنیا مادی موجود ہے, جس طریقے سے ایک دنیا آخرت موجود ہے, اسی طریقے سے ایک دنیا برزخ کے نام سے بھی موجود ہے کہ انسان مرنے کے بعد وہاں پر منتقل ہو جاتا ہے, اور وہاں پر انسان بدن مثالی رکھتا ہے کیونکہ یہ بدن خاکی اس دنیا کے لیے ہے, اور جب یہ مٹی میں دفنایا جاتا ہے تو وہیں پر فنا ہو جاتا ہے. انسان جب برزخ میں منتقل ہوتا ہے, انسان کی روح جب برزخ میں منتقل ہوتی ہے تو انسان بدن مثالی کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے. بدن مثالی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین مثال موجود ہے کہ ہر انسان اس کا تجربہ کرتا ہے اور کیا ہے, وہ انسان کا خواب ہے. انسان خواب میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے, حتیٰ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. کبھی وہ کہیں جا رہا ہے, کبھی کہیں سفر کر رہا ہے, کبھی کوئی کام کر رہا ہے. اب انسان جب خواب میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو تو تمام وضع و قد کے ساتھ دیکھتا ہے, وہی قد ہوتا ہے, وہی اس کا حجم ہوتا ہے, تمام خصوصیات وہی ہوتی ہیں کہ جو یہ بدن مادی رکھ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو دیکھتا ہے خواب کے اندر. تو اگر وہ اپنے آپ کو خواب میں مادے کے ساتھ دیکھتا, یعنی یہی بدن جو موجود ہے اس کے ساتھ خواب میں دیکھتا, تو خواب میں نظر نہیں آ سکتا وہ, کیونکہ اس کا حجم زیادہ ہے, اور خواب میں انسان جو ہے وہ اپنے نفس میں دیکھ رہا ہوتا ہے, تو یہ بدن وہاں کیسے جا سکتا ہے, اصلا ممکن نہیں ہے. اور یہ انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بدن تو جہاں سو رہا ہے وہاں موجود ہوتا ہے, تو یہ جو حرکت کر رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ والا بدن اس وقت موجود نہیں ہوتا, وہاں پر مادہ موجود نہیں ہوتا, یعنی یہ جو چیز مادہ ہے یہ موجود نہیں ہوتا. کیونکہ اگر یہ مادہ ہوتا تو پھر جہاں دیکھ رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے, حالانکہ ہمارا دماغ بھی چھوٹا ہی رہتا ہے, ہماری آنکھیں چھوٹی رہتی ہیں, لیکن پھر بھی ان بڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بس وہ بدن مثالی ہوتا ہے کہ جو خواب میں دیکھتا ہے. بدن مثالی کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کے اندر مادے کی خصوصیات تو ہوتی ہیں لیکن خود مادہ نہیں ہوتا, یعنی طول و عرض و عمق تو موجود ہوتا ہے وہاں پر, یعنی وہ اپنی اسی وضع و قد میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن خود یہ مادہ موجود نہیں ہوتا. یہ بدن مثالی اس طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے, یعنی خواب کے اندر جو آپ صورتیں دیکھتے ہیں وہ بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. اسی قسم کا ہی وجود انسان کو برزخ میں عطا کیا جاتا ہے, وہ بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اور اس حیات برزخی کی طرف کہ انسان برزخ میں جاتا ہے اور اس برزخ میں زندہ ہوتا ہے, قرآن واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت کی طرف اگر رجوع کریں تو یوں ارشاد ہو رہا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ کے جو راہ خدا میں قتل کیے جا چکے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, ان کو موت نہ سمجھو, بل احیاءن, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اور خدا کے پاس وہ رزق کھا رہے ہیں, رزق لے رہے ہیں. تو یہ آیت صراحت سے یہ ذکر کر رہی ہے کہ خداوند متعال کے پاس وہ رزق لے رہے ہیں. تو ابھی قیامت تو نہیں آئی, تو لہٰذا یہاں قیامت کا ذکر نہیں ہو رہا, بس ایسی دنیا کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پر یہ روح موجود ہے, اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں. بس عقل کے ذریعے بھی, قرآن اور روایت کے ذریعے بھی برزخ ثابت ہو جاتی ہے, اور اس برزخ میں انسان بدن مثالی کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہاں پر زندہ ہے, اور نیک لوگ وہاں پر رزق الہی سے بھی استفادہ کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا آج کی ہماری گفتگو کو کہ جس میں مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ مومن اور کافر کی موت میں فرق کیا ہے. مومن آسانی سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, جبکہ کافر کو بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بتایا کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے جب انسان تصور کرتا ہے موت کا, گھبرا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے سرانے آتے ہیں موت کے وقت؟ ان باتوں کو ہم نے آج کی گفتگو میں شامل کیا. آئندہ کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے کہ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے. یہ ایک اہم سوال ہے, جب انسان کی روح قبض کر لی گئی تو پھر روح کہاں گئی؟ اس کے علاوہ یہ کہ قبر اور اس کی حقیقت کیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں اور وہ سوالات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے اور ان تمام سوالات کا جواب دیں گے. اگر آئندہ بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھیں تو یقیناً آپ کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا. میں آپ کو تجویز دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وقت رکھتے ہوں تو آئندہ بھی ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیں. میں شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں رہے. اسلام ٹائم فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.